ایمان پر
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامن برکاتہم عالیہ اپنے رسالے بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول، یہ مکتبۃ المدینہ نے جاری کیا ہے، بہت اہم ترین رسالہ ہے. اس رسالے کے صفحہ نمبر ایک پر درود پاک کی فضیلت بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے رہیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں. رضا الہی کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا. بیان کی تعظیم کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا. اذکروا اللہ، صلوا علی الحبیب، توبوا الی اللہ وغیرہ کی صدائیں بلند ہوئیں تو اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. مسلم شریف میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے غلام کی پٹائی کر رہا تھا، میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی، اے ابو مسعود، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ تم اس پر جتنی قدرت رکھتے ہو اللہ عز و جل اس سے زیادہ تم پر قدرت رکھتا ہے. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے آزاد ہے. تو سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم یہ نہ کرتے تو تمہیں دوزخ کی آگ جلاتی، یا فرمایا کہ تمہیں دوزخ کی آگ چھوتی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جو ہم آج ابھی مدنی چینل کے سلسلے ایمان کی شاخیں اس میں حاضر ہیں، دیکھا آپ نے کہ صحابہ کرام علی مرضوان اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر پیار کیا کرتے تھے. کہ حضرت سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی اپنے پیارے پیارے آقا محبوب باری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی محسوس کی، فوراً نہ صرف غلام کی پٹائی سے اپنا ہاتھ روک لیا بلکہ اپنے اس قصور کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے کفارے میں غلام کو آزاد کر دیا۔ تو خورشید اسلام طلوع ہونے سے قبل غلاموں کی خرید و فروخت کا رواج تھا، اور معاشرے کا سب سے مظلوم طبقہ یہی تھا، ظلم و ستم کے جس بے رحم شکنجے میں انہیں کسا ہوا تھا، اور جو ناقابل بیان سزائیں انہیں دی جاتی تھی، تاریخ میں اس کی دل سوز اور روح فرزا داستانیں موجود ہیں۔ بلال حبشی ہوں یا یاسر یمنی، صہیب رومی، دیگر کئی صحابہ علیم رضوان، جو صبر و استقلال کے کوہ گراں ثابت ہوئے، بلکہ علماء نے جہاں ان کی سیرت کے واقعات لکھے ہیں، جو مظالم انہوں نے برداشت کیے، وہ لکھنے کے بعد یہ لکھتے ہیں علماء کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر صبر نے بھی رش کیا ہوگا۔ اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے اور ان کے ساتھ رواداری اور حسن سلوک سے پیش آنے کو جزو ایمان قرار دیا، اور چشم فلک نے ان کی اس بلندی عظمت کا خود مشاہدہ کیا جو اسلام نے انہیں عطا کیا، کہ جب ان غلاموں کو جب اسلام نے اپنے دامن میں لیا تو ان میں سے بعض مسلمانوں کے سردار بنے، بعض علم دین میں فقی بنے، بہت بڑے عالم بنے، محدث بنے، مسلمانوں کے سروں کے تاج بنے، اور بعض اپنی مجاہدانہ صلاحیتوں کے جوہر دکھا کر اپنی کم سنی کے باوجود بلا امتیاز مسلمانوں کے عظیم لشکر جرار کے سپہ سالار بنے۔ تو گویا ہمارے دین اسلام نے رنگ و نسل کے امتیازات کو ختم کر کے اصول مساوات دیا، اور گورے کالے عربی عجمی حاکم و محکوم آقا و غلام سب کو ایک ہی صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔ صرف محراب و مسجد ہی نہیں بلکہ ہر جگہ ہر مقام پر یکسانیت کو روا رکھا، اور اسلام نے شخصی سیرت و کردار اور بلندیے اخلاق کو انسان کے مقام و مرتبہ کی کسوٹی قرار دیا، نہ کہ مال و متاع اور حسب و نصب کو۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، علماء نے جہاں ان معاملات کو لکھا ہے کہ غلاموں کے ساتھ احسان اور سرداری کے جو حقوق بیان کیے، تو وہاں یہ بات بھی لکھی کہ اگرچہ یہ احکامات غلاموں کے بارے میں ہیں، مگر آج کل کے خادمین و ملازمین بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، تو کچھ اس کے متعلق ہم مدنی پھول حاصل کریں گے۔ تو آج بھی ہم معاشرے پر نظر کرتے ہیں تو جو نگران بنتا ہے، جس کے پاس کچھ عہدہ آ جاتا ہے، جس کے پاس کوئی منصب آ جاتا ہے، جس کے پاس کوئی سرداری آ جاتی ہے، جو حاکم بنتا ہے، تو دیکھا جاتا ہے کہ بلا ضرورت شرعی جھاڑتے، لتاڑتے، ان پر دھاڑتے، چنگاڑتے یہ نظر آتے ہیں، اور اس طرف توجہ نہیں دیتے، جیسا کہ ہم نے شروع میں روایت سنا کہ اللہ عز و جل جو ہم سے زبردست ہے وہ ہمارے ظلم و عدوان کو دیکھ رہا ہے۔ تو یقیناً اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی اور حسن و سلوک اور عفو و درگزر سے کام لینے ہی میں عافیت ہے، کیونکہ عموماً اس معاملے میں غصے کا کانسیپٹ یہ بہت زیادہ کار فرما ہوتا ہے کہ جس کی مزاج میں چڑچڑا پن اور غصہ زیادہ آتا ہے تو وہ بسا اوقات آسرا نہیں کرتا، برداشت نہیں ہوتا اس سے، اور جو اس موقع پر اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا جو کاروبار اگر ہے تو وہ بھی عافیت کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اس کا کوئی ادارہ ہوتا ہے تو وہ بھی بڑی عافیت سے چلتا ہے، حتیٰ کہ اگر گھر بار بھی ہے تو اگر اس کے اندر صبر و سکون، صبر و تحمل ہوتا ہے تو اس کا گھر بھی امن کا گہوارہ بنا ہوتا ہے، ورنہ یہی گھر بھی آپس میں جنگ و جدل کا مظاہرہ کرتا رہتا ہے، آپس میں کھینچا تانی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اور بڑی پیاری حکایت امیر اہل سنت اس ضمن میں اپنے رسالے غصے کا علاج میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کی بیوی نے نمک کھانے میں زیادہ ڈال دیا، اسے غصہ بہت آیا، بہت غصہ آیا۔ اب ظاہر ہے ایسے موقع پر اگر ہم بھی اپنے انداز پر غور کریں تو ایسا ہوتا ہے کہ سارے دن کے تھکے آ رہے، گھر پر پہنچے اور گھر والوں نے جناب کھانا نکال کر دیا، اب کھانے میں اگر نمک زیادہ ہو، نمک کم ہو، خلاف مزاج ہو، ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ پھیکا، جھاڑا، غصہ، گالم گلوج، یہ سب مطلب ہمیں نظر آتا ہے۔ اب اس شخص نے جیسے ہی منہ میں لکما ڈالا تو نمک زیادہ تھا، اس کو غصہ بہت آیا، لیکن وہ سوچنے لگا اور غصے کو یہ سوچ کر پی گیا کہ میں بھی تو بہت خطائیں کرتا ہوں، اگر آج میں نے اپنی بیوی کی خطا پر سختی سے گرفت کی تو کہیں ایسا نہ ہو کل بروز قیامت اللہ عز و جل بھی میری خطاؤں پر گرفت فرما لے۔ چنانچہ اس نے دل ہی دل میں اپنی زوجہ کی اس غلطی کو معاف کر دیا۔ انتقال کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے جواب دیا کہ گناہوں کی کثرت کے سبب عذاب ہونے ہی والا تھا، اللہ عز و جل نے فرمایا میری بندی نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا اور تم نے اس کی خطا معاف کر دی تھی، جاؤ میں بھی اس کے صلے میں تم کو آج معاف کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اب غصہ آتا ہے، کیسے روکیں، کیسے روکیں؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول امیر اہل سنت کی برکتیں ہمیں اس پر تربیت دیتی ہیں، اے کاش ہم ان تربیت کو حاصل کرنے والے بن جائیں اور اپنے اخلاق کو بھی سدھارنے والے بن جائیں، اپنے کردار کو بھی ستھرا بنانے والے بن جائیں۔ تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جس کو غصہ زیادہ آتا ہو تو غصے کو قابو کرنے، اس کو برداشت کرنے، اس کو پی جانے کے فضائل پر وہ فوراً یہ حدیث بھی ذہن میں لے آئیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اپنے غصے کو روکے گا اللہ عز و جل قیامت کے روز اس سے اپنا عذاب روک دے گا۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن و حدیث میں غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو اور رشتہ داروں سے اور یتیموں محتاجوں سے، پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے، اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر اور اپنی باندھی غلام سے، اور اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی تکبر کرنے والا۔ اس کی تفسیر میں جہاں مختلف تفصیلات لکھی ہیں تو جہاں باندھی غلام کا تذکرہ ہے تو اس کی تفسیر میں مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ انہیں ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دو اور سخت کلامی نہ کرو اور کھانا کپڑا بقدر ضرورت دو۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں بد خلق داخل نہ ہوگا۔ تو غلاموں سے، ملازمین سے، خادمین سے اچھا سلوک کرنے کی ہمیں قرآن و حدیث میں تربیت ملی ہے۔ حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے کچھ بھائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں میں دے رکھا ہے، اگر کسی کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بھائی کو دیا ہو تو اسے چاہیے کہ جو خود کھائے وہی اسے کھلائے، جو خود پہنے وہی اسے پہنائیں۔ میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا خادم کھانا تیار کرے اور لے کر تمہارے پاس آئے تو کھانا تیار کرنے میں اس نے گرمی دھوپ برداشت کی ہو تو آپ کو چاہیے کہ اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاؤ، اگر کھانا تھوڑا ہو تو ایک دو لقمے ہی اسے دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین دعوت وہ ہے جس میں امیر لوگ تو بلائے جائیں مگر غریبوں کو نظر انداز کیا جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر ہی شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی، کہ ہم کو کس مقام پر کیا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز غلاموں سے کیسا ہوتا تھا؟ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خادموں کو میرا بچہ یا میری بچی کے شفقت آمیز الفاظ سے پکارتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم خاص تھے، کبھی کبھی پیار و محبت سے انیس بھی کہہ دیا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح اپنے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار و شفقت دیتے تھے، اسی طرح ان کے فرزند حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عزیز رکھتے تھے۔ اپنے ایک زانوں پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دوسرے زانوں پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھاتے اور فرماتے، خدایا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اس لیے تو بھی ان سے محبت فرما۔ تو یہ وصف اگر جس میں پیدا ہو جائے، مثال آپ مالک ہیں، سیٹ صاحب ہیں، اب اولاً تو جارے بچے لائے نہیں جاتے دکانوں پر، کارخانوں میں، فیکٹریوں میں بچے لائے نہیں جاتے، لیکن کبھی کوئی مجبوری کہہ دے، کہیں جانا تھا کچھ وقت کے لیے، بچے آ گئے اور بچے کو لے کے جانا ہے، تو اب اس میں ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا ہم اپنے ماتحت کے بچے کو پیار کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں؟ وہ آیا تو کیا اس کو کوئی کھانے پینے کی چیز یا جو بچے پسند کرتے ہیں ان کو اس طرح سے شفقت دینا، محبت کرنا؟ بارہا امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی طبیعت دیکھیے کہ اگر کسی کو بچے کو دیکھتے ہیں تو اس کو اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں، اس کو چمٹا لیتے ہیں، اس کو پیار کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، محبت دیتے ہیں، یہاں تک کہ ایک بچہ بھی اگر میرے باپا امیر اہل سنت سے ملاقات کرتا ہے تو گھر میں پھر وہ کہتا نظر آتا ہے کہ مجھے باپا کے پاس جانا ہے۔ کیوں؟ یہ آپ کی یہ تربیت ہے، یہ آپ کا انداز ہے کہ جس نے آج دعوت اسلامی کو دنیا میں پھیلا دیا، اور جس نے میرے مرشد کریم امیر اہل سنت کے اس انداز کو اپنایا، الحمدللہ دنیا میں وہ مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہے ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم غور کریں اور سوچیں کہ اگر ہمارے ماتحت کو اس معاملے میں کوئی بھی ایسا مسئلہ درپیش آتا ہے تو میرا انداز کیا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے ہر ایک کے اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں، قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی کیفیت غور کریں۔ اگر میں سیٹھ ہوں، مجھے کوئی منصب ایسا ملا، مجھے کوئی ایسا معاملہ ملا، میں اپنے ماتحت کے ساتھ میرا سلوک کیا ہے؟ اگر وہ ملازم ہے، چلے ٹھیک ہے، اس کے گھر میں ڈیلیوری ہو رہی ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس نے بتا دیا کہ آج رات کو جناب میری زوجہ کو داخل کیا جائے گا اسپتال میں، اب رات کو اگر اس کا ٹیلی فون بجا، کیا میں اٹینڈ کروں گا؟ یا مجھے خوف ہوگا کہ یار کچھ پیسے مانگ لے گا تو کچھ مسئلہ نہ ہو؟ تو اگر یہ انداز اگر ہمارا ہے اور ہم اللہ نے دیا ہے آپ سیٹھ بنے ہیں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے اور کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو، اس موقع پر اگر خیر خواہی کر دی جائے تو کیا حرج ہے؟ کیونکہ وہ بے نیاز ہے، جس طرح آج اس نے آپ کو سیٹھ بنایا، اس کو ملازم بنایا، ہو سکتا ہے کہ کل کو یہ ملازم آپ کا سیٹھ بنے اور وہ سیٹھ صاحب اس کے ملازم ہوں۔ ایسے نظارے دنیا میں دیکھے گئے ہیں۔ تو ہم اگر شفقت و محبت کرتے ہیں تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس سے سامنے والے کا دل جیت لیں گے، کیونکہ طاقت سے، زور سے، یہ تو انسان جب کسی سے لڑائی کرتا ہے تو اپنے سے کمزور کو ہی گرا سکتا ہے، لیکن احسان، شفقت، محبت، یہ وہ وصف ہے جس سے بڑے طاقتور کو بھی سامنے والا کی چت کر دیتا ہے، چت ہو جاتا ہے اس کے سامنے۔ کیونکہ جس نے اگر کسی سے پیار سے بات کی ہو، جس نے کسی کے ساتھ احسان کیا ہو، بھلائی کیا ہو، تو زندگی بھر اس کے احسان کو بھولتا نہیں ہے۔ بسا اوقات ہوتا ہے کہ وہ احسان فراموشی کرتا ہے، لیکن اندر سے وہ اپنے آپ کو ملامت ضرور کر رہا ہوتا ہے کہ یار میں اس کے ساتھ ایسا کر رہا ہوں، اس نے تو میرے ساتھ ایسا کیا تھا یار، اس نے تو اس طرح میرا خیال رکھا تھا۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہمارا دین اسلام ہم کو یہی تربیت دیتا ہے۔ اور پھر اگر کبھی کوئی مطلب سرپرستی کر رہے ہوں، نگرانی کر رہے ہوں، اس وقت حسن سلوک سے پیش آنا یہ بھی ضروری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، اور بعض روایت میں ملا ہے کہ کم و بیش 10 سال رہے آپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عرصے میں کبھی مجھے اف تک نہ کہا، نہ کبھی یہ کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اور پھر حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے، کپڑے میں اپنے ہاتھوں سے پیوند لگا لیتے، دودھ دوہ لیتے، بازار سے سودا خرید لاتے، غلام کے ساتھ مل کر آٹا گوندھ لیتے، اپنے جوتے خود گانٹ لیتے، اونٹ کو اپنے ہاتھوں سے باندھ لیتے اور چارہ وغیرہ دیتے تھے۔ اب تصور کریں کیسا وہ محبت بھرا ماحول ہوتا تھا کہ جس میں وہ غلام کے ساتھ کام کاج میں حصہ لیا جا رہا ہے۔ بعض روایت ہے کہ جو آپ کی خدمت میں رہا کرتے تھے تو ان کے والدین کو بلانے آتے تو کہا کہ میں آقا کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، ان کے ساتھ ہی رہوں گا۔ تو کیوں تھا؟ کہ یہ فریفتہ ہوا کرتے تھے، محبت ملتی تھی، پیار ملتا تھا۔ تو اب اگر غلطی کر جائے کوئی تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم خادم کو کتنی بار معاف کریں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ اس نے پھر سوال دہرایا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب سوال کیا تو ارشاد فرمایا روزانہ 70 بار۔ تو مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ عربی میں 70 کا لفظ بیان زیادتی کے لیے ہوتا ہے، یعنی ہر دن اسے بہت دفعہ معافی دو، یہ اس صورت میں ہو کہ غلام سے خطاءً غلطی ہو جاتی ہو، خباثت نفس سے نہ ہو، اور قصور بھی مالک کا ذاتی ہو، شریعت کا یا قومی و ملکی قصور نہ ہو کہ یہ قصور معاف نہیں کیے جاتے۔ یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو آپ کے تحت ہیں آپ کی حیثیت کیا ہے۔ اگر آپ مالک ہیں تو ظاہر ہے اس کا قصور معاف کر دیں گے، لیکن اگر آپ کسی ویلفیئر ادارے کے ذمہ دار ہیں، کسی مسجد کے چیئرمین ہیں، صدر صاحب ہیں، اور یا کسی ملکی ادارے میں آپ کو عہدہ ملا ہوا ہے اور اپنے ماتحتوں کے سارے معاملات کو آپ چلا رہے ہیں، تو یہاں آپ کو اجازت نہیں ملے گی۔ جو شریعت کے تقاضے ہیں وہ سارے پورے کرنے پڑیں گے۔ پھر میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اس میں مطلب دیکھا یہی جاتا ہے کہ جہاں شفقت و محبت ہوتی ہے تو وہاں تو سامنے والا سدھر جاتا ہے، لیکن ہماری کیفیت الگ ہے کہ ذرا سا خلاف مزاج اگر کوئی بات ہوتی ہے تو بالکل ٹیمپو اور بڑھ جاتا ہے۔ جیسے استاد کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر وہ استاد شاگرد کو مارتا ہے، جیسے ڈنڈے سے عموماً رواج ہے ہمارے اسکولوں میں، اس طرح سے مطلب بعض جگہ کرتے ہیں، اور اگر وہ طالب علم ہاتھ ہٹا لے، یعنی استاد صاحب نے مارا اب اس نے ہاتھ ہٹا دیا، تو اس ہاتھ ہٹانے پر استاد کو اور زیادہ غصہ آتا ہے اور پھر وہ بے درگ اس کو پیٹتا رہتا ہے۔ تو حالانکہ دعوت اسلامی کے جو مدارس المدینہ ہیں، جامعات المدینہ ہیں، جو تعلیمی ادارے ہیں، ان میں مار پٹائی پر سختی سے ممانعت ہے، ڈنڈا رکھنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے، ہاتھ سے بھی مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس معاملے میں ہم اپنے اندر نرمی پیدا کریں۔ پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے، اب ملازم جو ہے یہ ذرا بھاری بھرکم ہوتا ہے، اس کو رکھے بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا، کام کاج ہی اسے نے چلانا ہے، سیٹ صاحب اس سے پہنچ نہیں پاتے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ سیٹ صاحب اپنا پیٹ کسی کے آگے ہلکا کرتے ہیں، یار بڑا کام چور ہے، بہت ڈھیلا ہے، جب دیکھو چھٹیاں کرتا ہے، حرام خور ہے، دکان میں چوریاں کرتا ہے، کام پر بھیجو تو بہت ٹائم کے بعد واپس آتا ہے، جب دیکھو فون پر لگا رہتا ہے، بہت منہ چڑھا ہے، بات بات پر ناراض ہو جاتا ہے، اس کے نخرے بہت بڑھ گئے ہیں، گاہک کو اس برابر ڈیل نہیں کر پاتا، باولا ہے، احمق ہے، بدھو ہے، ایک تو دیر سے آتا ہے، دوسرا جلدی بھاگنے کی کرتا ہے، دکان میں چوری ہو گئی مجھے فلاں نوکر پر شک ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو انسان کو غیبت میں ڈال دیتی ہیں۔ تو آپ اس سے بات کر لیں، اسے اس کو فارغ کر دیں، کچھ بھی کریں، لیکن دوسرے کے آگے اس کی برائیاں بیان کرنا یہ غیبت میں پڑ جاتا ہے بندہ، اور غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور غیبت کے خلاف تو جنگ جاری ہے، غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ جاری، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اس کا بھی علم ہونا چاہیے کہ کب کہاں کس سے کیا بات کرنی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ انسان مطلب جب چلتی نہیں ہے تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ملازم کو بھی سوچنا چاہیے کہ بعض ایسے اڑیل ہوتے ہیں، بالکل سر پھرے ہوتے ہیں، ٹائم پورا نہیں دیتے، سیٹ صاحب نے کسی کام کے لیے بھیجا، اب آپ گھوم پھر کے بہت دیر سے آئے، بھائی کیا ہوا، خیریت تو ہے، آدھے گھنٹے کا کام دو گھنٹے میں کر کے آئے، وہ بھائی صاحب تو بڑی فائرنگ ہو رہی تھی، حالات بہت خراب تھے، وہاں پر بہت ٹریفک جام تھا، یا میری راستے میں گاڑی پنچر ہو گئی، پنچر والا ہی نہیں مل رہا تھا، ساری دکانیں بند تھی۔ اب آپ نے یہ جھوٹ بول کر جو اپنا معاملہ کر لیا، تو دیکھیں تو صحیح ہے کہ شریعت میں اجازت ہے یا نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں آپ کے اس عمل سے آپ کی روزی، اتنے وقت کی جو روزی ہے، اس پر ایفیکٹ ہوا ہوا ہو۔ تو بہرحال ہمارے جان سے بھی پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات ظاہری کے وقت اجتماع عام میں اعلان فرمایا، اگر میرے ذمے کسی کا قرض آتا ہو، اگر میں نے کسی کی جان و مال و آبرو کو صدمہ پہنچایا ہو، تو میری جان مال آبرو حاضر ہے، اس دنیا میں بدلہ لے لو۔ تم میں سے کوئی یہ اندیشہ نہ کرے کہ اگر کسی نے مجھ سے بدلہ لیا تو میں ناراض ہو جاؤں گا، یہ میری شان نہیں، مجھے امر پسند ہے کہ اگر کسی کا حق میرے ذمے ہے تو مجھ سے وصول کر لے یا مجھے معاف کر دے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیے، صحابہ اکرام کا کیسا اشتہ کہ سرکار کے ارشادات سنتے تھے تو عمل میں بھی لایا کرتے تھے۔ امیر المومنین عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ تیرا کان مروڑا تھا، میں نے ایک مرتبہ تیرا کان مروڑا تھا، اس لیے تو مجھ سے اس کا بدلہ لے لے۔ یعنی یہ ان کا انداز ہوا کرتا تھا، کیوں کہ اگر ایسا کچھ ہو تو مطلب اس میں سختی کی کہاں اجازت ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غلام کو کسی کام کے لیے طلب فرمایا، وہ دیر سے حاضر ہوا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دست منور میں مسواک تھی، فرمایا اگر قیامت میں انتقام نہ لیا جاتا تو میں تجھے اس مسواک سے مارتا۔ تو دیکھا آپ نے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اپنے نفس کی خاطر انتقام نہیں لیتے تھے، اور آج ایک آج کل کا مسلمان ہے کہ اگر نوکر کسی کام میں کوتاہی کر دے تو گالیوں کی بوچھاڑ بلکہ مار دھار پر اتر آتا ہے، اور یہ معاشرے میں ایک بڑا عجیب و غریب کلچر ہے۔ کئی ایسے اسلامی بھائی ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار دعا کریں کسی اچھی جگہ نوکری مل جائے، آج کل کہاں کام کریں، کام تو کر رہا ہوں ایک اچھی ادارے میں کر رہا ہوں، پیسے بھی اچھے ملتے ہیں، لیکن ماحول اچھا نہیں ہے، بات بات پر گالیاں دیتے ہیں، بات بات پر جھاڑتے ہیں، بات بات پر غصہ، اور بہت فحش انداز اختیار کرتے ہیں، ایسا ذلیل کر کے رکھا ہے کہ اس میں مطلب معاملات اچھے نہیں ہوتے۔ تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ ہم پر اگر ذمہ داری ہے تو شریعت نے آخر ہم کو نگران بننے میں کیا کیا احتیاطی کرنے کا ارشاد فرمایا۔ بعض ایسے کمیٹی کے ممبران ہوتے ہیں جو اپنے اداروں کو، اپنی دکانوں کو، فیکٹریوں کو تو بڑے آسان طریقے سے چلاتے ہیں، لیکن مسجدوں میں شیر ببر بنے ہوئے ہوتے ہیں، خادم ان کو جھاڑنا، مؤذن کو جھاڑنا، تو امام صاحب کو لتاڑنا، کیا لگا رکھا ہے؟ کیوں؟ جیسے ہم نے پہلے بھی سنا کہ جہاں ذاتی آپ کا کاروبار ہوگا وہاں احکامات الگ ہوں گے، لیکن جو وقف کے ادارے ہیں اس میں احتیاط الگ تقاضا کرتی ہے، کہ اس میں آپ سیٹھ نہیں ہیں، اگر آپ ملازم دیتے ہیں تو آپ کا کوئی احسان نہیں ہے، لوگوں کا چندہ جمع کر کے ہی آپ اس کو پہنچا رہے ہیں، آپ کا کیا احسان ہے؟ اس میں تو آپ کی نیک نامی اور شہرت ہو رہی ہے کہ جناب واہ حاجی صاحب ہماری مسجد کے صدر صاحب ہیں، یہ چیئرمین صاحب ہیں۔ تو اگر اس طرح کا کوئی ایسا ادارہ ہو جو ملکی سطح پر بھی ہوتا ہو، تو اس میں بھی میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں غور کرنا چاہیے، بالخصوص اخلاقیات کے حوالے سے اپنا انداز درست کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، خادم کو گالی دینا یہ ظلم ہے۔ سیدنا ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گزرا، خادم کو گالی دینا یا اس سے زیادہ کچھ کہنا یہ ظلم ہے۔ تو ایک دفعہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، میرے کچھ غلام ہیں جو میرے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، میری خیانت اور نافرمانی کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں میں ان کو برا بھلا کہتا ہوں، مارتا ہوں، فرمائیے کہ میرا معاملہ ان کے ساتھ کس طرح ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کی بد دیانتی، نافرمانی، جھوٹ کا حساب ہوگا، اور تمہارا ان کو سزا دینے کا بھی حساب ہوگا. پھر اگر تمہاری سزا ان کے قصور اور کوتاہی کے برابر ہوگی تو معاملہ برابر رہے گا، اور نہ تمہیں مؤاخذہ نہ سزا ہوگی. اگر ان کے جرائم کے مقابلے میں تمہاری سزا کم ہوگی تو تیری برتری ہوگی. وہ صاحب رونے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم خدا کا یہ فرمان نہیں پڑھتے؟ ترجمہ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے پھر کسی جان پر ڈر اور زیادتی نہ ہوگی. اگر کسی کا رائے کے برابر بھی کوئی اچھا یا برا عمل ہوگا ہم حاضر کر لیں گے، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. یہ سن کر وہ بندہ خدا عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں تو اپنے غلاموں کے بارے میں سوائے علیحدگی کے فلا کی کوئی صورت نہیں پاتا، آپ گواہ ہو جائیں کہ وہ سب کے سب آزاد کیے جاتے ہیں. یہ خوف خدا، آخرت کا خوف کہ میں آخر اتنا بوجھ دوں گا کیسے، اتنا حساب کتاب میں دوں گا کیسے. تو اگر دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی، کسی کا کوئی حق تلف ہو گیا، معافی تلافی کر لیں اور اپنا انداز چیک کر لیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بحیثیت خلیفۃ المسلمین تقریباً 25 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے. مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کالے حبشی غلام تھے، سیدی یا سیدی، اے میرے سردار، یہ کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے. اور یہی وہ فاروق آدم ہیں جس نے اپنے نبی سے عظمت انسانیت کا درس لیا ہوا تھا. جب بیت المقدس پہنچتے ہیں تو عظمت کیا تھی، شان کیا تھی، کہ لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہر میں داخل ہو رہے ہیں تو لوگوں نے دیکھا کہ غلام سواری کر رہا ہے اور خود حاکم وقت ہو کر اس کے اونٹ کی نکیل تھامے ہوئے ہیں. کیونکہ یہ انداز اختیار کرنے سے کوئی عزت گھٹتی نہیں ہے. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رات کے وقت کوئی کام میں مصروف تھے، ایک مہمان بھی ساتھ موجود تھا، اچانک چراغ بجھ گیا تو عمر بن عبدالعزیز اٹھنے لگے تو کہا، حضور ٹھہریے، میں چراغ درست کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ مہمان سے خدمت لینا یہ اچھی بات نہیں ہے. تو کہا کہ حضور، وہ خادم کو آواز دے دوں، اس کو اٹھا دوں. تو کہا، وہ بیچارہ ابھی ابھی سویا ہے. وہ اٹھے، چراغ درست کیا، پھر آ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ چراغ درست کرنے سے پہلے بھی میں امیر المومنین تھا، اور چراغ درست کرنے کے بعد بھی میں امیر المومنین ہوں. میری اس حیثیت پہ فرق کیا پڑا؟ تو اب اگر اس معاملے میں میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہم غور کریں اور سوچیں. پھر یہاں پر یہ بات بھی ہوگی کہ ہم نوکری کہاں کر رہے ہیں. اب ملازمین سے میں کچھ بات کروں کہ ظاہر ہے اس وقت ہوتا یہی ہے کہ جب اس قسم کی بات ہوتی ہے تو فوراً اپنے سیٹ پر ہی توجہ جاتی ہے. ہاں یار، میرا سیٹ ایسا ہی ہے یار، وہ غصہ ہی کرتا ہے، وہ گالیاں ہی دیتا ہے، وہ ایسا ہی ہے، وہ ایسا. میں کیسا ہوں؟ مجھے جب نوکری کرنی تھی تو میرے ڈھونڈنے کا معیار کیا تھا؟ میں گیا کہاں پر ہوں؟ کہیں کسی کافر کے یہاں تو نوکری نہیں کر رہا، کوئی بد مذہب یا مرتد کے یہاں تو کام نہیں کر رہا، اور کوئی ایسی ذلت کا کام تو نہیں کر رہا جس میں شریعت کی اجازت ہی نہیں ہے مجھے کرنے کی. تو میں غور تو کروں. یہ اچھی نوکری ڈھونڈنے کا بھوت تو سب کو سوار ہوتا ہے کہ جناب اچھے سے اچھی نوکری مل جائے. بھائی دیکھیں کہاں کام کر رہے ہیں. کیوں کہ ملازم جو ہوتا ہے یہ بھی نگران ہوتا ہے. حدیث پاک میں ہے، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. امام یعنی حکمران نگران ہے، اس کے ماتحتوں یعنی عوام کے متعلق پوچھا جائے گا. مرد اپنے گھر کا نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے متعلق پوچھا جائے گا. خادم اپنے آقا کے مال کا نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. الغرض، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ہم اگر نوکر ہیں تو ہمیں اپنے سیٹ سے بھی وفاداری کرنی ہے، ہمیں اپنے ادارے سے وفاداری کرنی ہے. جس کام کے لیے مجھے لگایا گیا، مجھے اس کام کو پورا کرنا ہے. اور اگر اچھی سوچ ہو، مدنی سوچ ہو، عاشقان رسول کے یہاں نوکری تلاش کریں، خوف خدا رکھنے والوں کیا نوکری تلاش کریں، اس لیے کہ جہاں اس قسم کے لوگوں کیا کام کیا جاتا ہے وہاں نیکی کے کام کیے جاتے ہیں، اور نیکی کے کام میں جب کسی خادم غلام ملازم کا شرکت ہوگی تو اسے بھی اجر ملے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل روٹی کے ایک لقمے، کھجوروں کے ایک خوشے اور مساکین کے لیے نفع بخش اشیاء کی وجہ سے تین آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ نمبر ایک، گھر کے مالک کو جس نے صدقے کا حکم دیا، دوسرا اس کی زوجہ کو جس نے وہ چیز درست کی، اور تیسرا اس خادم کو جس نے مسکین تک وہ صدقہ پہنچایا۔ کسی ایسے کیا رہیں گے، وہ نیکی کرے گا تو ہمیں ثواب ملے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ عز و جل کی حمد ہے جو ہمارے خادموں کو نہیں بھولا۔ اللہ کی شان دیکھیں، رحمت دیکھیں کہ نیکی اور اس طرح کے کاموں میں حصہ لیں۔ پھر یہاں پر جہاں پر جو بعض ملازمین ہوتے ہیں وہ ڈیوٹی پوری نہیں دیتے، طے شدہ کام جان بوجھ کر نامکمل رکھتے مگر اجرت پوری لیتے ہیں، اور یوں اپنی روزی خراب کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ملازم ڈیوٹی کے اوقات میں سیٹ کی اجازت کے بغیر نوافل نہیں پڑھ سکتا۔ اگر کمزوری کے باعث کام میں کوتاہی ہوتی ہو تو بغیر اجازت نفل روزہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ باجماعت فرض نمازوں اور رمضان کے روزوں سے سیٹ روکنے کا مجاز یعنی با اختیار نہیں، وہ روکے گا جب بھی نہ روکے۔ تو یہاں پر اب ظاہر علم ہوگا تو عمل کی طرف آئیں گے، علم ہی حاصل نہیں کرتے نہ ٹائم نکالتے ہیں۔ اللہ توفیق دے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مدنی تربیتی کورس کریں، مدنی قافلہ کورس کریں، اجتماعات میں شرکت کریں، قافلوں میں سفر کریں، فیضان سنت سے جو آپ کی مسجد میں درس ہوتا ہے اس میں شرکت کریں۔ یہ وہ ذرائع ہیں جو علم دین حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ مکتبۃ المدینہ کی شائع کرتا کتب و رسائل کا مطالعہ کریں، دارالفتاء اہل سنت سے رابطہ کریں، اپنی نوکری کے بارے میں معاملہ کریں، اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں معاملہ کریں۔ آپ مسجد کے اگر صدر ہیں، چیئرمین ہیں، جنرل سیکرٹری جو بھی ہیں، آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں اس کو شریعت کے مطابق آپ نے ادا کیسے کرنا ہے، اس کی معلومات لینے کے لیے دارالفتاء سے رابطہ کریں، پوچھیں کہ جناب مجھے امام رکھنے کا نکالنے کا اختیار ہے، آخر میں کیسے کر سکتا ہوں، میں اس مسجد کے انتظامات سنبھالتا ہوں۔ یہاں تک ہمیں تربیت دیتے ہیں کہ جناب آپ اگر مسجد کے ذمہ دار ہیں، مسجد میں اگر کیل لگانی نا کیل، یہ کیل بھی پوچھ کر لگائیں، شریعت میں کیا حکم ہے۔ اب غلطی سے اگر کیل لگا دی، اسے نکالنا ہے تو پوچھ کر نکالیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ میں صدر ہوں، چیئرمین ہوں، جیسے چاہوں گا میں مسجد میں، فنائے مسجد میں جس طرح سے چاہوں گا تصرف کر لوں گا، جہاں چاہوں گا وضو خانہ بنا لوں گا، جہاں چاہوں گا مدرسہ بنا لوں گا، جس کو چاہوں گا رکھوں گا، جس کو چاہوں گا نکالوں گا۔ نہیں، یہاں آپ مالک نہیں ہیں، جہاں مالک ہیں وہاں آپ کو انداز اختیار کرنا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے، جو لوگ بلا مصلحت شرعی مکمل ڈیوٹی نہیں دیتے وہ غور فرما لیں۔ مثلاً کسی کی صبح 8 سے دوپہر 4 بجے تک کی ڈیوٹی ہے، وہ 8 کی بجائے 9 پر ڈیوٹی پر گیا، ظاہر ہے اس نے جرم کیا، یا 4 کی بجائے 3 بجے ڈیوٹی چھوڑ کر چل دیا، تب بھی مجرم ہے۔ اس نے 1 گھنٹہ یا کم و بیش جتنی بھی ڈیوٹی کم کی، اس کی اس وقت کی تنخواہ اس کے لیے حرام ہوئی۔ ایک یا جتنے دن کی غیر قانونی چھٹیاں کی، ان ایام کی تنخواہ لینا بھی حرام ہے۔ تو اب یہاں پر گورنمنٹ کے اداروں میں نوکریاں ڈھونڈتے ہیں کہ جناب یہاں بڑی آزادی ہوتی ہے۔ کیسے آزادی ہے بھائی؟ آپ کو ٹھیک ہے وہاں پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، آپ بغیر ڈیوٹی پہ جائے تنخواہ لیے جا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو اس سے کھلا رہے ہیں۔ آپ سوچے تو صحیح، گھر میں کون سا رسک لے کے جا رہے ہیں، حلال ہے حرام ہے؟ اسی طرح چوکی دار، گن مین، پولیس وغیرہ بھی غور فرما لیں کہ اگر ان کا کھڑے رہ کر پہرا دینے کا اجارہ یعنی ڈیوٹی ہے، تو ڈیوٹی کے اوقات میں بیٹھ یا سو نہیں سکتے۔ ہاں، فرض نمازوں کی پابندی ضروری ہے، جو ادھر ادھر چلے جاتے یا ڈیوٹی کے اوقات میں سو جاتے، ان کا ڈیوٹی کے دوران غائب ہو جانا یا سو جانا بہت بڑی خیانت ہے۔ ان کی کوتاہی کے سبب ڈکیتی بلکہ قتل و غارت گری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ڈیوٹی کے دوران جتنی دیر شرعی مجبوری کے بغیر غائب ہوئے یا سوئے، اتنی دیر کی تنخواہ لینا بھی ان کے لیے حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یاد رکھیے، مکاشفت القلوب میں آدمی کے پیٹ میں جب لقمہ حرام پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا۔ جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا، اگر اسی حالت میں وہ حرام لقمے کی پیٹ میں موجودگی میں ہی موت آ گئی، تو داخل جہنم ہوگا۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں غور کرنا ہے اور سوچنا ہے۔ تو یہاں پر ملازمین بھی غور کریں کہ جناب میری ترقی اسی صورت میں کہ میں وقت پورا دوں گا، میں کام پورا کروں گا۔ تو ظاہر ہے جو اپنے سیٹ کی ہدایت پر عمل کرتا ہے، مستعد رہتا ہے، غلطیوں کا ارتکاب نہیں کرتا، جائے ملازمت میں پہنچنے میں تاخیر بھی نہیں کرتا، غیر حاضری بھی نہیں کرتا، کیوں؟ حتی المقدور کوشش کرتا ہے کہ میرا سیٹ مجھ سے ناراض نہ ہو، مجھے کہیں ڈانٹ نہ پلا دے، کہیں مجھے نوکری سے نہ نکال دے، کہیں میری تنخواہ میں کٹوتی نہ کر لے۔ تو اے شخص، ذرا سوچ کہ تو چند روپے ہتیلی پر رکھ دینے والے سیٹ سے وفاداری کا دم تو بھرتا ہے، اس کا عملی ثبوت بھی دیتا ہے، لیکن اپنے مالک سے تیری وفاداری کیا ہوئی؟ اس نے تجھے کروڑ ہا نعمتوں سے نوازا، تجھے پیدا کیا، تجھے زندگی باقی رکھنے کے لیے سانسیں عطا فرمائی، چلنے کے لیے تجھے پاؤں دیے، چھونے کے لیے ہاتھ دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، سننے کے لیے کان دیے، سونگھنے کے لیے ناک دی، تجھے بولنے کے لیے زبان عطا کی۔ کروڑ ہا ایسی نعمتیں جن پر تو نے آج تک غور نہیں کیا ہوگا، لیکن اس کے بدلے میں تجھ سے طلب نہیں کیا، بلکہ وہ تجھ سے بے نیاز ہے، تیری بھلائی کے لیے، تجھے ہی جنت کی ابدی سرمدی نعمتوں کے درمیان پہنچانے کے لیے تیرے ذمے کچھ کام لگائے ہیں، کہ اے میرے بندے، چاہے تو سارا دن اپنے کام میں مشغول رہے، لیکن پانچ وقت میری بارگاہ میں مجھ سے ملاقات کے لیے حاضر ہو اور نماز پڑھ۔ چاہے تو سارا سال ہر وقت میری نعمتیں کھا، لیکن رمضان کے 30 دن سحری تا افطاری میری رضا کے لیے ان سے ہاتھ روک لے اور روزہ رکھ۔ چاہے تو جتنا مال کما خرچ کر، لیکن مخصوص مقدار مال پر سال گزرنے پر میرے غریب بندوں کو ان کو حصہ دے، زکات ادا کر۔ چاہے تو دنیا جہاں چاہے بسیرا کر، لیکن جب تیرے پاس میرے گھر کعبہ مشرفہ کی زیارت کے لیے سفر کے اسباب ہو جائیں، تو پوری زندگی میں صرف ایک بار عظمت کعبہ کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہو جا اور حج کر۔ اے میرے بندے، میری دی ہوئی نعمتوں کا جو چاہے استعمال کر، لیکن انہیں میری نافرمانیوں میں استعمال نہ کرنا، کہ نافرمانوں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، نیکی ہو جانے پر اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے تجھے اس کی توفیق دی، امید ہے کہ آج کے بعد تو ایسا ہی کرے گا انشاءاللہ۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔